قُلْ تَعَالُوا وَاتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پڑھنا چاہے کہ آپ نے کیا وصیت کی تھی امت کو، تو اس آیت کو پڑھ لے۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے اس ایک آیت میں، کیا کرو کیا نہ کرو، ایک سٹریچ میں پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر لفظ کے اوپر اپنے ذہن میں سوچ رکھیں کہ کیا میں یہ کرتی ہوں، اور جسے روکا ہوا ہے کیا میں اس سے رکتی ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، سب سے پہلی چیز۔ جہاں بھی دین کی بات شروع کریں گے توحید اور شرک سے شروع ہوگی، اللہ کی معرفت اور اس کے ساتھ جو پارٹنرز ہیں ان کو الگ کر دو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حقوق العباد میں پہلا حق ماں باپ کا، اکثر اگنورڈ ہوتے ہیں نا، کب ہم اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں؟ جب تک ہماری ان کے ساتھ ضروریات ہوتی ہیں نا، جب وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے پھرتے ہیں، اور جب ہم اپنے مختار ہو جاتے ہیں خود تو ایسے لگتا ہے کہ یاد ہی نہیں آتے، اور جب اپنے گھروں میں آ جائیں تو پھر تو لگتا ہے کہ کبھی یاد ہی نہیں آئے، اور وہ بیچارے ہمارا راستہ ہی دیکھتے رہے، انتظار کرتے رہے، ہمیں تو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ ہم ان کو فون بھی کر لیں۔ اس لیے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب دیکھیے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کے کئی درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو شکر گزاری کا ہے، آپ ان کے تھینک فل رہیں کہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا۔ اگر پیدا ہوتے ہی آپ کی ماں آپ کو پکڑ کے ٹریش کین میں پھینک دیتی تو کیا کر لیتے آپ اور میں؟ آج اگر میں ہوں تو ماں باپ کی وجہ سے ہوں، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو وقت دینا ہے، ان کو پیار دینا ہے، ان سے باتیں کرنی ہے۔ بس اب ہم تحفوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، خوب کھانے کی چیزیں، دوائیوں کا خرچہ، اور سوچ لیتے ہیں بس اب اور ان بوڑھوں کو کیا چاہیے۔ نہیں، ان بوڑھوں کو آپ چاہیے، یہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، یہ آپ کا وقت چاہتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں دبانے والی مشین تو لا کے دے دی اماں کو، نہیں، وہ آپ کے ہاتھوں کا لمس چاہتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میڈ رکھی ہوئی ہے وہ خود ہی اس کو ٹیک کیئر کرے گی، نہیں، وہ چاہتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو دیکھیں جیسے اس ماں نے آپ کو دیکھا تھا۔ وہ آپ کا وقت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جب آپ اپنے دوستوں سہیلیوں ساتھیوں کے پاس ان سے ملیں تو ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں۔ آپ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے، کھانا کھاتے ہیں تو آدھا گرا دیتے ہیں، تو کیا ہوا، ایک وقت وہ بھی تو تھا جب آپ بھی کھانا گراتے تھے، یہ تو آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ سوچتے جائیے اور محاسبہ کرتے جائیے، کیا میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتی ہوں؟ زندہ ماں باپ کے ساتھ احسان، ان کا خیال رکھنا، ان کو پیار، ان کو محبت دینا، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے اوپر احسان سب سے بڑا کیا ہے۔ ایصال ثواب کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم نیک بن جائیں۔ یہ وہ چیز ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں ایصال ثواب کے نام پہ، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا چلتا پھرتا اکاؤنٹ ہیں۔ باقیات الصالحات بھی ہیں اور باقیات الشر بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو نیک بنائیں، ماں باپ کے لیے ایک اچھی مثال بنیں، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ کیا میں ولگر ٹاکنگ تو نہیں کرتی؟ کیا میں ولگر یعنی بیہودہ چیزیں تو نہیں دیکھتی؟ کیا میں فحش باتیں تو نہیں سنتی؟ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرا دیا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تم کو کی، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور یہ کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ سنِ رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ نقطہ ہے اپنے لیے سوچ کا، کیا میں کہیں بھی کسی جگہ یتیم کا حق تو نہیں دبائے ہوئی؟ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے بس میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ جی، کیا رشتہ داریوں کے معاملے میں انصاف کی بات کرتی ہوں؟ سب سے مشکل ہوتی ہے۔ آپ ساری دنیا کو درس دے سکتے ہیں انصاف پہ، امن پہ، عدل پہ، اچھی باتوں پہ، جہاں رشتہ دار آتے کہتے نہیں نہیں یہ ناراض ہو جائے گا۔ رشتہ داری کی بنیاد پہ سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم ان کا حق دے رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم ان کو ان کے حق سے بھی محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں۔ کیسے؟ ان کو اچھی بات سے جوڑ کر، بری بات ان سے دور کر کر۔ اب دیکھیے کہ رشتہ داریاں بہت سینسٹیو معاملہ ہے، پیچھے بھی اس پہ بات ہوئی، آگے بھی ہوتی رہے گی، لیکن یہاں صرف بات اگر دیکھیں انصاف کی، تو انصاف کی بات کرتے وقت کبھی اس چیز کو نہ سامنے رکھیں کہ جس کو کہہ رہی ہوں کہیں وہ میرا اپنا تو نہیں، چلو یہ اپنا ہے اس کے لیے ڈنڈی مار لو، اس کے ساتھ انصاف نہ کرو، نہیں ایسا نہیں کرنا. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. کیا عہد اللہ کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ صرف تجھے بڑا مانوں گی اور انسانوں میں بڑا مانوں گی تو تیرے رسول کو مانوں گی. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تم کو کی ہے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. نیز اس کی ہدایت یہی ہے، حیوان نہازہ سراتی مستقیمہ فتبعو، بس اس کی ہدایت یہی ہے کہ یہی میرا راستہ ہے، بس تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، کہ وہ اس راستے سے ہٹا دیں گے تم کو. اور یہ ہے وہ وصیت جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے کی جا رہی ہے، شاید کہ تم بچ جاؤ. سیدھے راستے سے بھٹکنے کی مثال تھوڑی سی آپ کو دینا چاہوں گی. روڈز پہ سفر تو سبھی کرتے ہیں، ہائی وے پہ آپ جاتے ہیں، دو گاڑیاں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، پھر اس میں سے ایک گاڑی غلطی سے ایگزٹ لے لیتی ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ آپ سیدھے جا رہے تھے، آپ کو لگ رہا تھا کہ میں ٹھیک جا رہی ہوں، لیکن ایک ایسی جگہ پہ آپ تھوڑا سا بھولے یا بھٹکے آپ نے ایگزٹ لے لیا، اور تقریباً 40-50-60 میل دور جا کے دوبارہ پھر اس روڈ پہ چڑھنا پڑا. ایسا ہوتا ہے. بس جہاں کبھی آپ کو کوئی رغبت آئے نفس کی طرف سے، برائی کی، گناہ کی، کسی دوست کی، کسی رشتہ دار کی، فوراً اس وقت اس نقطے کو نوٹ کریں کہ شاید یہ چھوٹا سا ایگزٹ جو اس وقت میں نے ہدایت سے لے لیا، کتاب سے دور ہو گئی، دین سے دور ہو گئی، علم کے سفر سے دور ہو گئی، تو نہ جانے مجھے یہ کتنی دور جا کے پٹکے گا. اور شکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے. صبح شام دعا مانگتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں کتنی دفعہ روڈ سے اتر اتر کے اوپر چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کرنے والا بنا دے. ہم ڈرائیونگ ہی تو کر رہے ہیں نا اس دنیا میں. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدا ورحمہ، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے کہ بنی اسرائیل کو دی شاید یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. اس طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی. کیسی ہے یہ کتاب؟ مبارکن فتبیو، یہ برکت والی کتاب ہے، پس تم اس کی پیروی کرو. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. کتاب کیوں آئی؟ فتبیو، اتباع کرو. ہم کیا کہتے ہیں؟ کتاب کو دیکھ کے خوش ہو، کتاب کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈالو، کتاب کو بیٹیوں کے سروں پہ رکھو جب وہ رخصت ہو رہی ہوں تمہارے گھروں سے، کچھ بھی کرو لیکن اس کتاب کی پیروی کرو. وتقو، اور ڈرو، یعنی جس چیز سے یہ کتاب روکتی ہے اس سے رک جاؤ. کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. آج ہر بندہ اللہ کا رحم مانگ رہا ہے، اس کا ذریعہ اس کتاب میں بتا دیا، اور وہ کیا ہے کہ اس کتاب کو اپنی زندگی میں لے آؤ، برکت آئے گی. آ رہی ہے برکت آپ کی زندگی میں؟ وقت میں برکت آ رہی ہے؟ الحمدللہ، آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ اب آپ کی زندگی میں واقعی برکت ہے. آپ اپنے آپ کو مزید پرسکون محسوس کرتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حقیقت میں ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے والا بنائے. آپ کو پتہ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے میں زیادہ ہو جانا. تھوڑے وقت میں برکت کیا ہے؟ کہ وقت تھوڑا تھا لیکن آپ نے کام زیادہ کر لیے. اور زندگیوں کی برکت کیا ہے؟ کہ اس مختصر سی زندگی میں آپ وہ کام کر جائیں جو لوگ بڑی بڑی عمروں میں نہ کر سکے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اور صحت میں برکت دے دے. بس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تو کتاب بھی دے دی، اب کیا کہتے ہو؟ کتاب آ گئی اب پھر بھی بھٹکو گے؟ تو پھر تم خود سمجھ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. مجھے تو لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہہ رہے ہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا یہ لوگ اب اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں؟ کون سے؟ موت کے. یا تمہارا رب خدا آ جائے یا تمہارے رب کی بعض کھلی نشانیاں نمودار ہو جائیں. جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہوگی. اے نبی ان سے کہہ دو تم انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. یہاں قیامت کی کچھ نشانیوں کی بات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک رات بہت لمبی آئے گی, سو سو کے لوگ اٹھ جائیں گے, تہجد گزار اٹھیں گے, تہجد پڑھیں گے, انتظار کریں گے کہ ابھی تھوڑی دیر میں فجر کا وقت ہوگا, لیکن فجر کا وقت نہیں ہو رہا, انتظار کر کے پھر سو جائیں گے. اسی طرح تین راتوں جتنی لمبی ایک رات ہوگی, لوگوں کے اندر وحشت طاری ہوگی, کیا ہو رہا ہے, صبح کیوں نہیں ہو رہی. کبھی آپ سوچیں بہت لمبی راتیں جب یہاں بھی ناروے میں ہوتی ہیں تو بعض دفعہ دل گھبرانے لگتا ہے نا, کب صبح ہوگی. تو اس طرح سے لمبی رات ہوتے ہوتے لوگ جب منتظر ہوں گے ایک دم شور مچے گا اور لوگ کہیں گے کہ دیکھو دیکھو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلا. یعنی یہ جو روز سورج مشرق سے نکلتا ہے نا, یہ اس دن پھر مغرب سے نکلے گا. یہ اتنی بڑی نشانی ہوگی جس کو دیکھ کر لوگ فوراً جھکیں گے, سجدے میں جائیں گے, توبہ کریں گے, لیکن کہا جائے گا نہیں, آج توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اس سے پہلے جو ایمان لا چکے ہوں گے انہی کا ایمان قبول ہوگا. ان آیات میں اسی کا تذکرہ. ہم محاسبہ کر لیں اپنا تھوڑا سا, کیا میں سورج کے مغرب سے نکلنے کی منتظر تو نہیں ہوں کہ توبہ میں دیر کر رہی ہوں؟ کبھی بھی کسی گناہ کو چھوڑنے کو دل نہ چاہے نا, تو فوراً خود کو کہہ لیا کرے کہ کیا پتہ اب میری زندگی کا سورج بھی ڈوبنے والا ہو اور میں توبہ نہ کر سکوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت سے کچھ لمحے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے, پھر بند ہو جاتا ہے. پھر انسان موت کی ڈبکیوں میں اور وہ سارے منظر دیکھتے ہوئے توبہ کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کرنے میں جلدی کی توفیق دے اور توبہ کرنے میں بھی جلدی کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں اس جہنم میں جانے سے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے, یقیناً ان کا تم سے ذرہ بھی کچھ واسطہ نہیں. یہ آیت دوبارہ پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے, شاید پہلے کسی نے غور سے نہ سنی ہو. دین کو فرقوں اور ٹکڑوں میں بانٹنے والوں کے لیے اللہ کا فیصلہ. شروع سے پھر پڑھوں گی. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے, یقیناً ان سے تمہارا کچھ بھی واسطہ نہیں. یعنی ان سے اپنا تعلق نہ رکھو, ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. یعنی پھر اللہ ان سے پوچھے گا, وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. یعنی لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے, اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا, اور وہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. یہ ہے رب کی رحمت. ایک نیکی کرتے ہیں نا تو 10 لکھی جاتی ہے, ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک ہی گناہ. اللہ کے نبی نے کہا اب تو وہی ہلاک ہوگا جس کا ارادہ ہی ہلاک ہونے کا. ایک روایت کا خلاصہ, آپ نے کہا بدبخت ہے وہ شخص جس کی اکائیاں اس کی دھائیوں پر غالب آ گئیں. اکائیاں کیا ہوتی ہیں؟ 1 سے لے کے 9 تک, اور دھائیاں 10 کے آگے جہاں 2-2 لفظ آتے ہیں. یعنی جو شخص ایک ایک کر کے گناہ زیادہ کر لے نیکیوں سے, وہ تباہ ہو گیا, وہ برباد ہو گیا. ہم اپنا محاسبہ کریں, کیا میں 10 گناہوں کے مقابلے میں ایک نیکی کرتی ہوں؟ یعنی آپ دیکھیں نا, اگر ہم نے پاس ہونا ہے تو ہمیں نمبر لینے ہیں نا نیکیوں میں. اب آپ ایک نیکی کی آپ نے تو اس کے 10 نمبر لگ گئے آپ کے اکاؤنٹس میں, 10 مارکس مل گئے آپ کو. کیا اس کے مقابلے میں میں 10 گناہ تو نہیں کر لیتی کہ وہ 10 کا نمبر ضائع ہو جائے, ایون ہو جائے گا نا؟ آپ تھوڑا سا حساب کر کے دیکھیں, جب آپ ایک نیکی کے مقابلے میں 10 گناہ کر لیں گے نا تو وہ نیکی ختم. اب اس معیار پہ ذرا ہم اپنی نیکیوں اور بدیوں کا پرچہ بنا کے دیکھیں, رزلٹ کارڈ ہاتھ میں آ جائے گا, اس دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ کہاں جانے والے ہیں. کتنی نیکیاں ڈیلیٹ ہو رہی ہیں صبح و شام ہمارے گناہوں کی وجہ سے.